بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمام عزاداران اہل بیت کی خدمت میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی دردناک شہادت کی بہت بہت تعزیت پیش کرتے ہیں. حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق. حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق. یہ کی حسین رقم کرد و دیگری زینب. اور بے شک اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی. محترم ناظرین، بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی کچھ مجاہدانہ زندگی پہ اور کربلا میں جو حالات اور جو واقعات پیش آئے ہیں اور خواتین کا جو کردار تھا، اس حوالے سے ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے. اس کے لیے ہم نے اسلامک اسکالر محترمہ تسنیم زہرا رضوی کو اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، تو چلتے ہیں تسنیم زہرا کی طرف. تسنیم زہرا، السلام علیکم. ایک بار پھر آپ کو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی بہت بہت تعزیت دیتے ہیں. تسنیم، بے شک جو یہ جملہ ہے کہ اگر کربلا میں زینب نہ ہوتی تو کربلا کربلا میں ہی رہ جاتی، اور بے شک زینب جو تھیں انہوں نے ہی اپنے بابا علی مرتضیٰ اور بھائیوں حسن و حسین کی قربانیوں کو منزل تک پہنچایا ہے، اور آپ ہی ان کی قربانیوں کو منزل تک پہنچانے والی ہیں. لیکن یہاں پہ اکثر یہ تاثر دیکھنے میں آتا ہے کہ عصر عاشور تک واقع کربلا میں روز عاشورہ مردوں کا جہاد تھا اور مردوں کا کام تھا، اور خواتین کا جو جہاد شروع ہوا اور ان کی جو ذمہ داری شروع ہوئی وہ عصر عاشورہ کے بعد شروع ہوئی. تو اس حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ ہمارے لیے بیان کریں کہ کیا حضرت زینب کا جہاد جو ہے وہ اکثر یہ سوال ذہنوں میں آتا ہے کہ عصر عاشور کے بعد شروع ہوا تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین. میں بھی آپ کی اور دیکھنے والے تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں. اور جس طرح کے کربلا کی تاریخ میں جناب زینب نے اپنا مثبت کردار ادا کیا، یقیناً وہ بے مثال ہے. اور یہ بات کہنا صحیح نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جناب زینب کی ذمہ داری شروع ہوئی یا انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، بلکہ کربلا کی تیاری اہل بیت علیہم السلام نے بہت پہلے سے شروع کر دی تھی. خصوصاً جب سابات میں امام حسن علیہ السلام نے صلح نامہ پہ دستخط کیے تھے اور وہاں پر یہ طے کیا تھا کہ اب تلوار نہیں اٹھے گی جب تک معاویہ زندہ ہے، تو وہاں امام حسین علیہ السلام ان کے ساتھ موجود تھے، اور گویا ان دونوں شہزادوں نے مل کر یہ نتیجہ نکالا تھا کہ اب امت محمدیہ کی اصلاح اس تلوار سے ممکن نہیں ہے.
اچھا.
اور انہوں نے ایک ایسے گروہ کی تربیت شروع کی تھی کہ جس کے عقائد پختہ ہوں، جس کی نظر توحید پر ہو، جس کی روح اور جسم میں خدا کی محبت جو ہے وہ جذب ہو چکی ہو، جو الہی سوچیں، الہی جئیں اور الہی مرنا چاہیں.
اچھا.
اور جب تک وہ ٹولا نہیں ہوگا تب تک وہ کسی کی فریب کاریوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکیں گے. تو یہ تیاری امام حسین علیہ السلام کے ساتھ امام حسن کی تھی، اسی لیے 10 سال امام حسن کے دور امامت میں امام حسین علیہ السلام امام حسن کے پیچھے خاموشی سے ان کے حکم پر چلتے رہے، اور ان کی شہادت کے بعد بھی خود امام حسین اپنی شہادت سے پہلے 10 سال امام رہے، لیکن انہوں نے وہی طرز عمل اختیار کیا جو کہ امام حسن علیہ السلام کا تھا،
جی،
یا ان کی زندگی میں خود امام حسین کا تھا،
جی.
یعنی وہ تیاری امام حسین علیہ السلام کی ابھی کمپلیٹ نہ تھی اور اس کا انتظار تھا. تو کبھی یہ تیاری امام حسین کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کی نظر آتی ہے، کبھی یہ تیاری بی بی زینب کے ساتھ نظر آتی ہے. اور ہم وہاں پہ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہر جگہ ہم فکر ہیں اور ہم رزم ہیں، یہاں تک کہ جب رشتہ ازدواج میں بھی آپ منسلک ہوتی ہیں تو حضرت علی علیہ السلام یہ شرط رکھتے ہیں کہ اگر حسین کسی سفر پہ جائیں گے تو زینب کو اے عبداللہ اس سفر سے نہ روکنا. جناب زینب سلام اللہ علیہ یہ جانتی ہیں کہ ایک دن ایک سفر پیش آئے گا میرے بھائی حسین کو، میرے وقت کے امام کو، اور اس میں میرا کردار بہت اہم ہوگا.
اچھا.
اس لیے جب معاویہ کی موت واقع ہوتی ہے اور یزید برسر اقتدار آ کے طلب بیعت کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام تک یہ قاصد یہ پہنچاتا ہے خبر تو امام حسین اپنے گھر میں آ کے سفر کی تیاری کا حکم دیتے ہیں کہ اب ہم مدینہ میں نہیں رہ سکتے. اس وقت جناب زینب کو وہ یہ پیغام نہیں دیتے کہ اے زینب تم بھی میرے ساتھ چلو.
اچھا.
بلکہ تاریخ میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تیاری میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کی جو ارادہ تھا وہ بعد میں ہوا, بلکہ جیسے ہی امام حسین نے آ کے خبر دی جناب زینب سلام اللہ علیہا گویا اس سفر کے لیے پہلے سے تیار تھی. آپ نے جو عورتیں اور بچے آپ کے ساتھ تھے وہ چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سربراہی میں تھے, ایک حرمت ہے محرم اور نامحرم کے درمیان ایک فاصلہ ہے, اس کی رعایت رکھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی سوچ اور ان کی فکر کو جو دوسری عورتوں اور بچوں تک پہنچا رہی ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ پہنچا رہی ہیں. اور اس پوری حادثہ کربلا میں, اس پوری عظیم قربانی میں ہمیں عورتوں کا کردار ہر جگہ پازیٹو نظر آتا ہے, جبکہ وہ سب کی سب جناب فاطمہ کی گود کی پلی ہوئی نہیں ہے, امام حسین کی سگی بہن نہیں ہے, لیکن وہ سب ہم فکر ہیں امام حسین کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی سربراہی کر رہی ہیں و جس کے زیر فرمان وہ چل رہی ہیں وہ خاتون گویا حسین ابن علی کی دوسری صورت ہے, اور وہی جناب زینب سلام اللہ علیہ ہیں. تو یہ جناب زینب کا ایک حصہ ہے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عصر عاشورہ سے پہلے جناب زینب نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. تو جناب زینب قدم بقدم ان کے ساتھ ہیں, بلکہ یہاں پر بہت بہتر ہوگا کہ ہم یہ بات ذکر کریں کہ جب امام حسین مکے میں آئے ہیں تو 28 رجب مدینہ چھوڑا ہے آپ نے, اور اس کے بعد 8 ذوالحجہ تک آپ کا قیام مکے میں رہا ہے. اس عرصے میں حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے تھے, اور جب آپ نے مکے سے کوفہ کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس زمانے میں والی مدینہ کی طرف سے آپ کو ایک امان نامہ دیا گیا کہ اگر آپ خاموش زندگی بسر کریں اور مدینہ واپس آ جائیں تو آپ کو امان دی جاتی ہے. امام حسین نے اس چیز کو قبول نہیں کیا. جب امام نے قبول نہیں کیا تو آپ کے اطراف میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ ٹھیک ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داری خاموش بیٹھنا نہیں بلکہ احتجاج ہے تو پھر ایسا کریں کہ امان نامے کا فائدہ عورتوں اور بچوں کو دیتے ہوئے انہیں واپس مدینہ پلٹا دیا جائے.
اچھا.
اور ان کو امان مل جائے, اور پھر ہم مرد حضرات جو ہیں وہ جو فیصلہ آپ کا ہے اسے قبول کرتے ہیں. اس وقت اس سے پہلے کہ امام حسین کو جواب دیتے ہیں پشت پردہ, بالکل پشت پردہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی آواز بلند ہوتی ہے اور وہ فوراً کہتی ہیں کہ نہ یا معہ و نمی تو معا, ہماری زندگی اور موت اس کے ساتھ ہے, یعنی یہ ہمارا امام ہے اور ہم ان سے الگ نہیں ہوں گے اپنی زندگی میں, ہمارے مرنا جینا ان کے ساتھ ہے. پھر فرماتی ہیں یہ کیسا مشورہ ہے جو تم نے دیا ہے.
اچھا.
یہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں حسین ابن علی کو اکیلا چھوڑ دوں؟ یعنی ظاہر بات ہے یہ ایک ایسی جنگ ہے جو بی بی زینب کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوگی. یہ بات جناب زینب جانتی ہے یا امام حسین بہت اچھی طرح جانتے ہیں, لہٰذا وہ ایک خاتون تھی مگر در حقیقت کردار میں وہ عباس تھی, کردار میں وہ علی اکبر تھی, کردار میں وہ ایک جامع مرد سپاہی تھی امام حسین کا. اور جس چیز کو بعد میں تاریخ نے خود ثابت بھی کر دیا کہ جناب زینب کا کردار کربلا سے پہلے بھی ہے اور کربلا کے بعد بھی, اور یہی آپ کی مجاہدانہ صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے. آپ خالی ایک صابرہ نہیں تھی بلکہ آپ کربلا میں ایک مجاہدہ بھی تھی. آپ کا جہاد تلوار سے نہیں تھا, زبان سے تھا. آپ کا جہاد صبر سے تھا. آپ نے جہاد کیا اس طرح کہ ایک ایسی مصیبت میں آپ داخل ہوئیں, ایک ایسے ابتلا اور آزمائش میں داخل ہوئیں جس کو آپ نے اپنی مرضی سے انتخاب کیا. یعنی ایک مرتبہ انسان پہ مصیبت آتی ہے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے, اور پھر خدا کا نیک بندہ ہونے کا ثبوت یہ دیتا ہے کہ جزا فضا نہیں کرتا, صبر کرتے ہوئے اس مصیبت کو اپنے اوپر برداشت کرتا ہے. لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں, ایک انسان ایک تیراک ماہر تیراک کی صورت میں اپنے آپ کو بحر اوقیانوس کی طرف میں ڈبو دیتا ہے اور چھلانگ لگاتا ہے تاکہ اس کے اندر تیرے. تو بی بی زینب نے اس مصیبت اور ابتلا کے بحر اوقیانوس میں چھلانگ لگائی اور ایک ماہر تیراک کے مانند آپ نے یہاں سے ایک مجاہدانہ کردار باہر نکالا, اور اسلام کو اور شہداء کربلا کے خون کو رائے گا نہیں جانے دیا, اسلام کو پناہ دی اور کربلا کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر
رہتی دنیا تک محفوظ کر دیا. بے شک. اچھا, یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ جس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں اور کوفہ شام کے بازاروں میں جب آپ نے خطبے دیے ہیں تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے تھے, وہ ان کو ایسا لگا کہ جیسے علی خطبہ دے رہے ہیں. تو یہاں پہ لوگوں کو یہ کیوں محسوس ہوا کہ یعنی علی خطبہ دے رہے ہیں جب جناب زینب نے خطبے دینے شروع کیے؟
جی بالکل، جناب زینب کا کردار یہاں پہ ہمیں امام حسین کے ساتھ کہیں حضرت علی کی صورت میں، کہیں جناب فاطمہ کی صورت میں، کہیں امام حسن کی صورت میں نظر آتا ہے. اور وہاں پہ جہاں پہ آپ بات کرتے ہیں کہ انہیں سب لوگ ان کو دیکھ کے سب لوگوں کو حضرت علی یاد آ گئے، تو در حقیقت جناب زینب سلام اللہ علیہا کے لہجے کی جلالت اور ان کے الفاظ کا چناؤ اور ان کے انداز خطابت اور ان کی شجاعت کو دیکھ کر لوگوں کو ایسا لگا کہ جیسے دوبارہ علی زندہ ہو گئے. کہ ایک مرتبہ کوفے میں حضرت علی علیہ السلام منبر پہ بیٹھ کر اپنی امت سے خطاب کرتے تھے، تو جس لہجے میں، جس دلیل اور جس مدلل انداز میں آپ کلام کرتے تھے، وہی مدلل انداز انہیں جناب زینب کی صورت میں نظر آیا کہ ایک شور تھا، ایک ہم ہمہ تھا، ایک ہل ہلا تھا، لوگ تماشا دیکھنے جمع ہوئے ہوئے تھے، رش لگا ہوا تھا. ایسے میں جب اسرا کے اونٹ داخل ہوتے ہیں اور بی بی زینب خطاب کرتی ہیں، تو ایک مرتبہ آپ زور سے فرماتی ہیں کہ سب خاموش ہو جائیں. تو آپ کی ولایت کا اختیار یہاں پر ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ لوگ ایسے خاموش ہو جاتے ہیں کہ جیسے ان کی سانسیں ان کے گلوں میں، ان کے سینوں میں اٹک گئی ہیں. یہاں تک راگی لکھتا ہے کہ حتیٰ اونٹوں کے گلوں کی جو گھنٹیاں تھیں نا، وہ بھی ٹھہر گئی تھیں.
یعنی آپ کے لہجے کی گھنگھر جو پاور اتنی تھی،
اور آپ کی گفتگو کا جو انداز تھا وہ بالکل لوگوں کو حضرت علی کی یاد دلا رہا تھا. آپ نے وہاں پر جو خطاب کیا کوفے والوں سے، وہ کوفے والوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی رہا. پھر اس کے بعد جب آپ دربار ابن زیاد میں آئیں، وہاں پہ آپ کے لہجے کی جلالت اور آپ کے انداز گفتگو کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو علی علیہ السلام یاد آئے. اور اس کے بعد جب آپ شام پہنچی، جو اصل مرکز تھا بنو امیہ کا، اور جہاں پر انہوں نے ایسا اہتمام کیا ہوا تھا کہ جس سے اہل حرم کی تزہیک ہو سکے اور ان کی بے حرمتی ہو سکے، جب آپ دربار میں داخل ہوئی تو پھر یہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ فقط لہجہ ہی نہیں تھا بلکہ جناب امیر المومنین کا خطبہ تھا جو حضرت علی کی، حضرت زینب کی زبان پہ جاری ہو گیا تھا. یعنی وہ عمق تھا کلام کا، وہ حضرت علی علیہ السلام کی علمیت تھی، وہ فصاحت اور بلاغت تھی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زبان پہ جاری تھا. ایک مرتبہ معاویہ نے حضرت علی علیہ السلام کو ایک خط لکھا تھا جس کا جواب نہج البلاغہ میں آج بھی محفوظ ہے. وہاں اس نے خط میں مہاجر اور انصار کے بارے میں کچھ بیانات دیے تھے کہ کون مہاجر اور کون انصار ہے. تو حضرت علی نے اس کے جواب میں یہ بات کہی تھی کہ تم طلقہ ہو، تمہارا اور ابن طلقہ ہو، اور تمہارے بچے بھی ابن طلقہ ہیں، تمہیں یہ حق نہیں کہ تم اسلام کے معاملات میں مداخلت کرو. تو تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ جب فتح مکہ میں تم لوگوں نے چھپ کے پناہ لی تھی، اور اس کے بعد رسول اللہ نے یہ کہہ کر تمہیں چھوڑ دیا تھا کہ ان کو آزاد کر دو، تو ہم نے تمہیں آزاد کر دیا تھا. اور طلقہ کے معنی ہوتے ہیں آزاد کیا گیا. آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ کے حکم پر تمہیں آزاد کر دیا گیا تھا. تو جب حضرت علی علیہ السلام یہ خطاب کرتے ہیں اپنے خط کے اندر، تو ہم جب جناب زینب کو دیکھتے ہیں نا، یزید کے سامنے آتی ہیں، تو وہ جب خطاب کرتی ہیں یزید سے تو اسی طرح کرتی ہیں، فرماتی ہیں امین العدل یا ابن الطلقاء، کیا یہی عدل ہے اے آزاد کردہ کے فرزند.
اچھا،
وہ لفظ جو حضرت علی علیہ السلام نے وہاں یوز کیا، وہ لفظ جناب زینب نے دربار یزید میں معاویہ کے بیٹے کے سامنے یوز کیا جو حضرت علی نے معاویہ کے لیے یوز کیا. اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ معاویہ کا ایک اور خط ہے جس میں وہ حضرت علی کی تصدیق کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اے علی، تمہیں وہ وقت یاد ہے جب تمہارے گلے میں رسی باندھ کے تمہیں کھینچتے ہوئے ایک سرکش اونٹ کی مانند لے کر آئے بیعت کرنے کے لیے؟ تو حضرت علی جواب میں کہتے ہیں کہ اے معاویہ، ہاں مجھے وہ وقت یاد ہے، اور تو نے چاہا کہ تو میری تحقیر کرے اور تصدیق کرے، لیکن تو نے میری عظمت اور جلالت کو بڑھا دیا، تو نے میری جلال پر اور میری حقانیت پر گواہی دے دی کہ میں کبھی بھی اپنے پاؤں سے چل کر کبھی کسی غلط جگہ پہ نہیں گیا، میں نے ظلم کے آگے کبھی گردن نہیں جھکائی اپنی مرضی سے، مگر یہ کہ انہوں نے مجھے زبردستی کھینچ کر کسی ایسے کام پر کی طرف لے جایا گیا ہو، جبکہ تمہیں ہم رسی سے کھینچتے ہوئے اسلام کی طرف لے کر آئے، جو ایک حق تھا. تو یہ بہت بڑا فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان. یہ گفتگو پھر نہج البلاغہ میں امام علی کے خط کی صورت میں موجود ہے. یہاں پر بی بی زینب سلام اللہ علیہ جب خطاب کرتی ہیں تو پھر یہ بات کہتی ہیں یزید، اے یزید، تو ہمیں رسن بستہ کر کے، ہمیں رسیوں میں باندھ کے یہاں لے کر آیا ہے، تو کیا سمجھتا ہے اس طرح ہماری عزت کو کم کر دے گا، ہماری تحقیر اور تذلیل کرے گا؟ ذلیل تو تو ہوا، اور ہمیشہ کے لیے تو رسوائی کا کلنگ کٹی کا تیرے ماتھے پہ لگ گیا. تو وہاں پر آپ کا لہجہ ہی نہیں بلکہ آپ کا انداز گفتگو، آپ کے الفاظ اور آپ کی گفتگو کا جو عمق ہے، جو علمیت ہے، وہ بھی لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام السلام کے یاد دلا رہی ہے کہ واقعی یہ اسی گھر کے پروردہ ہیں اور انہوں نے ایک ہی مشرب سے جو ہے وہ علم نوش کیا ہے.
اچھا تسنیم, یہاں آپ کی اس گفتگو سے ایک سوال اور جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ معرکہ کربلا کے بعد یعنی درس لینے والوں میں اس کے بعد کوئی ایسا معرکہ ہوا کہ جو زینبی مشن اور بی بی زینب سے جو ہے وہ درس لیا گیا ہو؟
ہاں بالکل, ہم نے بہت روشن طریقے سے اور بہت واضح طریقے سے تاریخ نے جس واقعے کو کربلا کے بعد کربلا کی نہج پر چلتے ہوئے ثبت کیا ہے وہ انقلاب اسلامی ایران کا واقعہ ہے. یعنی انقلاب تو بہت آئے لیکن یا وہ وہیں دب گئے یا وہ بہت جلد دم توڑ گئے, مگر جس انقلاب نے پوری دنیا کی مخالفت کے باوجود بھی اپنا سر ابھار لیا اور وہ اپنے 42 سال مکمل کر چکا, وہ وہی انقلاب تھا جس کو ہم اسلامی انقلاب ایران کہتے ہیں. اور جو کربلا اور جو کربلا ہی سے سیکھا گیا درس تھا جو یہاں پہ امپلیمنٹ ہوا, اس پر عمل کر کے دکھایا گیا. یہاں ہم نے جہاں بہت سارے دوسرے پہلو دیکھے, وہاں خواتین کے پہلو پہ اگر ہم نظر کریں تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی جناب زینب کی پیروکار ہیں کہ جیسے وہاں پر بیبیاں شب عاشور اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں اور جس کے پاس نہیں ہے جناب رباب کی طرح وہ یہ روتی ہیں کہ میرا بچہ تو ابھی 6 مہینے کا ہے, میں حسین پر کیا قربان کروں, یا بیبیاں یہ کہتی ہیں کہ تم پہلے شہید ہونا, اپنے بچوں کو کہتی ہیں ہمیں جناب سیدہ کے سامنے سرخرو کرنا, ایسا نہ ہو تم پر کوئی دوسرا سبقت لے جائے. یعنی اس سے جام شہادت کو نوش کرنے میں وہ ایک دوسرے پہ سبقت لے جانا چاہ رہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ واقعی انقلاب اسلامی ایران میں کربلا کی عکس اور کربلا کا درس نظر آتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے رخصت کرتی تھیں اور ایک نہیں چار بیٹے, ایک ماں اگر اس کو خدا نے 4 بیٹے دیے تو اس نے 4 قربان کر دیا اور 4th کی قربانی پر بھی وہ بہت فخر کے ساتھ سر بلند کرتی ہے. یا ہم نے فلسطین کی اور لبنان کی اسرائیل کے ساتھ جنگ میں دیکھا کہ مائیں اپنے بچوں کی 13 سجنے کی عمر میں انہیں کربلا کی طرح یہاں پر بھیجتی ہیں ظلم کے مقابل میں اور باطل کے مقابل میں. جب ان کے لاشیں آتے تو بجائے اس کے کہ وہ اس پر روئیں بلکہ مٹھائی تقسیم کر کے کہتی ہیں ہمیں مبارکباد دو کہ ہم نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ چلتے ہوئے اپنے بچوں کو دین پر قربان کیا ہے. تو یہ حاصل نہیں ہو سکتا تھا مگر کربلا سے.
جی بے شک. اچھا تسنیم, کیونکہ آج بی بی کی شہادت کا دن بھی ہے اور واقعی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی کے تمام پہلو ایسے ہیں کہ جو جنہیں مشعل راہ بنایا جا سکتا ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ان کی بی بی کی شہادت کے حوالے سے بھی آپ کچھ تھوڑا سا یہاں پہ بیان کر دیجئے.
دیکھیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے شوہر جناب عبداللہ ابن جعفر تیار ایک تاجر تھے اور ایک امیر شخص تھے اور آپ کی تجارت کا مرکز شام تھا اور شام میں آپ کی اپنا گھر تھا, باغات تھے, زمینیں تھیں, جائیدادیں تھیں. جب بی بی زینب سلام اللہ علیہ کربلا کے بعد واپس آئیں تو اس کے 2 سال سے زیادہ آپ زندہ نہ رہ سکیں اور آپ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ سے واپس شام پہنچی اور وہاں آپ کی شہادت ہوئی. یہ ایک وہ روایت ہے جو عام طور پر آپ کی شہادت کے نام سے عنوان سے ملتی ہے, مگر اگر آپ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی شہادت کی بات کریں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ تو اسی دن شہید ہو گئی تھی جس دن کربلا وقوع پذیر ہوئی روز عاشورہ. یعنی جب جناب علی اکبر زمین کربلا پہ شہید ہو کے گرے تو روایت لکھتی ہے کہ امام حسین سے پہلے جناب زینب وہاں پہنچی, اور چونکہ آپ جانتی تھیں یہ بہت بڑی مصیبت ہے, خالی جوان بیٹا ہونا کافی نہیں ہے, کہ وہ بھی ایک ہوتا تو کم نہ تھا مصیبت کے لیے, لیکن وہ شہزادہ علی اکبر شبیہ رسول تھے. یہاں بی بی زینب گویا شبیہ بی بی فاطمہ تھی, اور جب شبیہ رسول زمین کربلا پہ گرے تو بی بی زینب کے لیے جو شبیہ بتول تھی یہ برداشت کرنا آسان نہ تھا, امام حسین کے لیے برداشت کرنا آسان نہ تھا. تو آپ اسی لیے خیموں سے نکل کر اس لاشے کی طرف گئیں اور امام حسین نے آپ سے کہا کہ زینب خیموں میں واپس پلٹ جاؤ, اور آپ امام کی تعمیل کرتے ہوئے واپس پلٹ آئیں. جس وقت آپ نے امام حسین کا گلا کٹتے دیکھا اور ٹیلہ زینبیہ پہ گئیں اور آپ نے دیکھا کہ سب مل کر امام حسین کو مار رہے ہیں, اس وقت آپ کا ایک جملہ لکھا ہے تاریخ میں اور آپ نے کہا اے عمر سعد, یعنی آپ کو کچھ سمجھ نہ آیا کہ آپ اس وقت کیسے امام حسین کی مدد کریں, اپنے وقت کے امام کی مدد کریں. دیکھیے یہ احساس وہ کر سکتا ہے جو اپنے وقت کے امام سے محبت کرتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ اگر آپ مشہد بھی جائیں نا زیارت پر، کربلا بھی جائیں، کتنے بھی دن رکیں، لیکن جس وقت آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں نا اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ آخری زیارت کر کے جا رہے ہیں، حالانکہ آپ نے دوبارہ آنا ہے، تب بھی آپ مڑ مڑ کے گنبد کو دیکھتے ہیں اور آپ کا دل کیا ہوتا ہے، اداس ہو رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ امام کا حرم ہے، امام نہیں ہے، اور آپ زیارت کے لیے پھر آؤ گے، اور یہاں پہ جناب زینب دیکھ رہی ہیں ٹیلے پہ کھڑے ہو کر کہ وہ ان کے فخر کا امام ہے اور وہ آخری سانسیں لے رہا ہے اور لوگ اسے مار رہے ہیں اور آپ انہیں نہیں بچا سکتی، تو اس وقت آپ نے عمر سعد کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے عمر سعد تو دیکھ رہا ہے کہ تیرے سپاہی حسین کو مل کر مار رہے ہیں، پھر دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہوا، تو پھر آپ نے فوجیوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے، اور اس کے بعد بھی اب دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا اور یہ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے اور شمر امام حسین کے سینے پر ان کو ذبح کرنے کے لیے سوار ہے، تو پھر آپ نے اس وقت رسول اللہ کو آواز دی، اور وا رسولہ، وا سیدہ، اور وا نبیہ کی آپ نے صدا بلند کری، گویا یہ کہا کہ اب آخری وقت ہے اور حسین سے خداحافظی ہو، یہ مصیبت عظمیٰ کا وقت ہے۔ اس کے بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے صبر کا مظاہرہ تو ضرور کیا اور نہ چاہا کہ دشمن کے سامنے آنسو بہا کے خود کو کمزور ظاہر کرے، لیکن بہرحال بعض ایسے مواقع تھے جہاں آنسوؤں کو روکنا صبر کے منافی نہیں تھا اور ناممکن بھی تھا انسانی جذبے کے تحت، تو آپ کی شہادت میں سمجھتی ہوں اس شہادت کے دن سے پہلے ہی کربلا میں ہو گئی، جب آپ نے اپنے بھائی کا سر، اپنے وقت کے امام کا سر نوک نیزہ پر بلند دیکھا، جب ان کے لاشوں کو بے سر دیکھا، جب ان کے سروں کو بے لاشیں نوک نیزہ پر بلند دیکھا، جب آپ نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں تماشبین کو دیکھا، جب دربار یزید میں گئیں، جب زندان شام میں آئیں، جب امام حسین علیہ السلام کی 4 سالہ یتیمہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اس تاریخ زندان میں دفن ہوتے دیکھا، اور اس کے بعد اسی لیے جب آپ مدینہ آئیں تو مدینہ کی عورتیں آپ کو پہچان نہ سکیں، ام سلمہ رسول اللہ کی زوجہ اس وقت زندہ تھی، جناب ام البنین حضرت علی کی زوجہ اس وقت زندہ تھی، اور جب انہیں خبر ہوئی کہ حسین کا قافلہ واپس آیا ہے اور مدینہ سے باہر پڑاؤ ڈالا ہے، تو آپ تمام عورتوں کے ساتھ اس قافلے کی طرف چلی، لیکن روایت لکھتی ہے کہ جب آپ نے ان عورتوں کے درمیان میں نظر گھمائی تو آپ کو بی بی زینب نظر نہ آئی، اس وقت جناب ام البنین نے پوچھا تھا، اے خواتین کیا زینب بھی شہید ہو گئی اور وہ واپس نہ آئی، تو آگے بڑھ کے خاتون نے کہا تھا، اے اماں تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں ہی زینب ہوں، مگر آپ کا چہرہ جھریوں بھرا تھا، گویا آپ کے چہرے سے شکست اور مصیبت کے آثار نظر آ رہے تھے، آپ نے رسول اللہ کی قبر پہ جا کر کہا، یا رسول اللہ میں آپ کو آپ کے فرزند حسین کی سنانی سنانے آئی ہوں، کس طرح ہمیں گھیر کر مارا گیا، بھوکا اور پیاسا رکھا گیا، یہ جناب زینب کی مصیبتیں ہی تو تھیں جس نے ان کو ختم کر دیا تھا، وہ کربلا سے مدینہ واپس اس لیے آئی تھی کہ جو پیغام حسینیت انہوں نے پہنچانے کا وعدہ کیا تھا، جو ذمہ داری ان کے اوپر رکھی گئی تھی خدا کی طرف سے اور امام وقت کی طرف سے، وہ انہوں نے بطور احسن انجام دینی تھی، لہٰذا وہ مدینہ آئیں کہ مدینے والوں کو بھی آنکھوں دیکھ کر احوال سنا سکیں، اہل حرم پہ گزری ہوئی مصیبتیں بتا سکیں، اور اسی لیے آپ کے بین ایسے تھے کہ پورا مدینہ گریا کنہ تھا، آسمان اور زمین میں گریا تھا جب آپ بتا رہی تھیں کہ کس طرح حسین کو ذبح کیا گیا، یہ وہ منظر تھا جو زمین اور آسمان اور اس میں موجود خدا کی مخلوق کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھا بجز زینب سلام اللہ علیہا، اہل حرم میں سے کوئی اس منظر کو نہ دیکھ سکا، جناب زینب نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پیڑیاں رگڑ رہے تھے اور ان کے سوکھے گلے پر شمر اپنا خنجر پھیر رہا تھا، اور آپ نے جب مدینہ پہنچ کر وہ مصائب بیان کیے تو ایک ایک مصائب پر لوگوں کا گریا تھا کہ جیسے ان کی آہ و بکا آسمان کو پھاڑ دے گی، اور بنی ہاشم میں اس کے بعد، قبیلہ بنی ہاشم میں، محلہ بنی ہاشم میں اس کے بعد کبھی خوشی نہ آئی، کبھی سرور نہ آیا، صبح شام گریا تھا اور بس گریا تھا، جناب زینب کی مصیبتیں کیسے ختم ہو سکتی تھیں، جب وہ پانی دیکھتی تھی، کھانا دیکھتی تھی، بچوں کی بھوک اور پیاس یاد آتی تھی، جب وہ اپنے حجروں کو دیکھتی تھی خالی، امام حسین کی مسند دیکھتی تھی تو حسین کی یاد ان کے دل کو تڑپا دیتی تھی، کبھی عباس، کبھی اون و محمد، کبھی علی اکبر، کبھی قاسم اور کبھی علی اصغر، یہ وہ یادیں تھیں جو جناب زینب کو صبح شام روز مارتی تھیں، آپ کا دل ان کے غم میں مغموم تھا، हाँ कुछ सांसें थीं जो आपकी अभी बाकी थीं, अमानत इलाहिया थी, और बिलाखिर ज़ैनब ने वो सांसें भी इमाम हुसैन के निसार कर दी और इस्लाम पर कुर्बान कर दी, जब ये फ़ैसला किया कि अपना आखिरी वक्त शाम में गुजारेंगी ताकि ये साबित कर सकें कि हुसैन जो जिम्मेदारी तुमने मुझे दी थी, ज़ैनब ने आखिरी सांस तक उसको पूरा किया है और अपना अपनी मरकत शाम में बनाकर आपने ये वफा का ऐलान किया कि ए हुसैन वो अमानत जो एक मैं अपने साथ ना ला सकी, वो नन्ही रुकैया जिसको शाम के जिंदान में सुलाई, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी, मैं उसके साथ रहूंगी। और दूसरा ये वफा का सबूत दिया कि जो शाम गढ़ था बनू मैया का, जहाँ से नफरत और बुग्ज़ और इनाद अहले बैत के ख़िलाफ़ फैलाया गया था, मैं वहाँ पर रहकर अपनी गुम्बद के ज़रिए, अपने ज़री के ज़रिए हमेशा के लिए तेरे इस्लाम को बचा कर, तेरी मेहनतों को समर आवर करके वहाँ पर अपनी याद और तेरी याद को, करबला की याद को बाकी रखूँगी। तो आप वापस आई शाम और यहीं पर आपकी शहादत हो गई और आपका हरम मुतहर यहाँ बना दिया गया।
दुरूद व सलाम हो अकीला बनी हाशिम बिनते अली, अपने बाबा की कुर्बानियों को मंजिल तक पहुंचाने वाली, अपने भाइयों की कुर्बानियों को मंजिल तक पहुंचाने वाली उम्मुल मसाइब शहज़ादी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा पर। एक बार फिर आप तमाम अज़ादारान अहले बैत की खिदमत में शहज़ादी की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक़्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।